اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاصل عبادت فائدہ. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے سمجھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اس سے کیا فائدہ ملا؟ قرآن کریم کی برکت اپنی جگہ، اور رمضان میں قرآن کریم کا سننا اور سمجھنا اور اس کو قیام اللیل میں دہرانا خود بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر ذہنی اور فکری طور پر دیکھا جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دین اسلام ایک نہایت آسان مذہب ہے، اور آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اسے پتہ لگے گا کہ اللہ نے دین میں کتنی آسانی رکھی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ ہر مومن بندے کو اس کی استطاعت کے مطابق آزماتا ضرور ہے، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اسلام میں چار چیزیں نہایت اہم ہیں: ایک عقیدہ، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، اور چوتھا آخرت کی فکر. عقیدے کے اندر سب سے بڑی چیز ہے توحید اور رسالت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا اور یکتا ہے اور اس کا کوئی ساری نہیں، کوئی شریک نہیں. شرک بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے. جو شخص خدا اور رسول کے اس راستے کو چھوڑتا ہے وہ عقیدے میں کمزور ہے، اور اس کو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر ملاوٹیں کرتے ہیں، یعنی شریک کرتے ہیں. کچھ کنفیوز ہیں، کچھ لوگ شک و شبہات میں گھرے ہوئے ہیں، اور کچھ جان بوجھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں. قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق، فاسق اور فاجر کہا ہے. یہ لوگ مومن کی تعریف میں اس وقت پورے اتریں گے جبکہ عقیدہ کو، توحید اور رسالت کو زبان سے اور دل سے پوری طرح اپنا لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اس میں وحدانیت اور توحید نہایت اہم رکن ہے. دوسری اہم چیز ہیں عبادات. عبادات اصل میں وہ فرائض ہیں جو ہر مسلمان پر اللہ نے فرض کیے ہیں. قرآن بتلاتا ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو کچھ اور بھی لوازمات دیے، کیونکہ انسان فرشتوں سے مختلف ہیں جو کہ سارا وقت اللہ کی حمد و ثنا میں گزارتے ہیں. عبادات بھی بہت آسان ہیں. ان میں آ جاتی ہیں پانچ وقت کی نماز، رمضان کے فرض روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی جو کہ نماز کے ساتھ ساتھ نہایت تاکید کے ساتھ بار بار بیان ہوئی ہے، حج جو کہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، اور اسلام اور اللہ کے دفاع کے لیے جہاد. بعض مفسرین نے حصول علم کو بھی اسی طرح کی اہمیت دی ہے، لیکن حصول علم امن کے زمانے میں اور جہاد اس وقت جبکہ اسلام کا دفاع ضروری ہو جائے. تیسرے نمبر پر معاملات آتے ہیں. یہ دین اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے جو کہ ہم لوگ اکثر غلط فہمی سے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عقیدہ اور عبادات ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہیں. معاملات میں ہر قسم کے فرائض اور حقوق شامل ہیں، کہ ہم آپس میں کس طرح سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی میں، اپنے شہریوں کے ساتھ اور دیگر تمام انسانوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں، کیا ان کے ہم حقوق پورے ادا کرتے ہیں، کیا اپنے فرائض پورے کرنے میں اعتدال اور توازن کو قائم رکھتے ہیں، کیا ہم صلح رحمی کرتے ہیں، جب کوئی مسئلہ یا اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو ہم اس کو کیسے حل کرتے ہیں، اور لین دین میں ہم کیسے ہیں، ناپ تول میں، تجارت میں، لین دین میں، امانتوں کی حفاظت، وعدوں کی پابندی، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کس حد تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی اور پیروی کرتے ہیں، یا صرف ہم اپنے نفس کو آگے رکھتے ہیں اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں، معاملات اور لین دین اس وقت ٹھیک آ جائیں گی جب ہمارا اپنا صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد چوتھا اور آخری رکن ہے آخرت کی فکر۔ اگر یہ چار چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو سمجھ لیں کہ دین پر قائم رہنا نہایت آسان ہو گیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہماری عبادات پکی ہیں، ہمارے معاملات لین دین ٹھیک ہیں اور ہماری زندگی صرف آخرت کی فکر کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ہم موت سے فرار نہیں حاصل کر سکتے ہیں، موت تو ہر وقت ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اگر موت برحق ہے تو یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ ما بعد از موت کیا ہم بالکل ملیامیٹ ہو جائیں گے، زمین میں گل سڑ کر بکھر جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ ہمارے عقیدے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں ہمیں ایک اور ابدی زندگی عطا ہوگی۔ تو آخرت کی فکر بہت ضروری ہے، اس میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک امید اور ایک خوف۔ امید یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کے عوض جنت عطا کرے گا، اور خوف اس بات کا کہ کہیں ہم سے ایسی غلطیاں نہ ہوئی ہوں جن کی وجہ سے ہم جنت سے خدا نہ خواستہ محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی صورتوں میں واضح کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا، یہ فیصلہ کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، کس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی سے نوازا اور کس کو محروم رکھا اور اندھیروں میں بھٹکاتا رہا، کس کو ایمان پر موت دی اور کس کی موت فسق و فجور پر ہوئی، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ ہمارے بس میں فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ جب آخرت کی فکر کرے تو امید اور خوف کو ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ امید یہ ہو کہ جنت ملے گی اور ڈر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے جنت سے محروم نہ کر دے، اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت ایمان کے علاوہ ہو۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جنت کے لیے محنت کرنا شرط ہے، جنت مفت میں کسی کو نہیں ملے گی۔ چونکہ ہر عمل کے پیچھے ایک فکر کار فرما ہوتی ہے، اس لیے فکر آخرت بھی بہت ضروری ہے، اور یہی فکر ہمارے عقیدے، عبادات اور معاملات کو درست رکھتی ہے۔ اگر ایک طالب علم کو یہ پتہ ہو کہ اس کا امتحان ہونے والا ہے تو وہ اپنے کورس کو غور سے پڑھے گا، اس پر توجہ دے گا، پریکٹیکلز بھی کرے گا اور اس کی تیاری کر کے آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک اس کا امتحان بھی ہونے والا ہے، اور اگر اس میں وہ فیل ہو گیا تو اس کا سارا سال ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو امتحان ہے، ہمیں اس کی یہ فکر کرنی ہے کہ ہماری زندگی نہ ضائع ہو جائے جو اس وقت ہم جی رہے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے تو ہمارا عقیدہ بھی پکا ہو جائے گا، ہماری عبادات بھی صحیح ہوں گی، ہمارے معاملات بھی احسن ہوں گے۔ تو اب اس فکر کو، جو کہ ہمارے مذہب کی اساس ہے اور ہمارے تمام اعمال صالحہ کا دارومار اس فکر پر قائم ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اہم چیزیں ہمیں انعام کے طور پر معلومات کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم بحیثیت انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا رتبہ فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہے، حالانکہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور وہ نور اور نار سے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈھارس ہے کہ انسان اللہ کی کوئی معمولی مخلوق نہیں بلکہ سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمیں ہر کام اس زندگی میں جو ہم کرتے ہیں نہایت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ زندگی تو جانور بھی جی لیتے ہیں، بحیثیت انسان ہمیں نہایت ذمہ داری سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہماری فکر آخرت کو سہارا دیتی ہے، وہ اس بات کی ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہمارے نفس الامارہ بالسوء کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو لذت کی طرف، شہوت کی طرف، ہوا اور حرص کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کو گناہ پر اکساتا ہے۔ اس نفس کے ذریعے شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ہمیں اس ازلی دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ شیطان ہم پر چار سو حملہ آور ہوتا ہے، اور ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے، دوست ہرگز نہیں۔ تیسری نہایت اہم چیز جو ہماری فکر آخرت کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا اصل کامیابی مال متاع کا حصول، سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل کر لینا، نام اور رتبہ بنا لینا، مکان دولت حاصل کر لینا، کیا یہ اصل کامیابی ہے؟ نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جس مرد یا عورت نے مرنے کے بعد دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کروا لی، وہ اصل کامیابی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، نہ کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ کوئی آزمائش ہوگی، نہ کوئی امتحان ہوگا۔ تو جس نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، وہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہو گیا۔ چوتھی اہم چیز جو ہماری فکر آخرت کو تقویت دیتی ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ کا غلام ہے، اب ہے تو اشرف المخلوقات، لیکن اللہ کے سامنے وہ بالکل بے بس، لاچار اور کمزور ہے، خود کچھ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قارون اور فرعون اور ایسی قومیں جو اپنے آپ کو سمجھتی تھیں کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہیں، وہ اپنے آپ کو تباہی سے نہ بچا سکیں۔ سورہ کہف میں ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی، جس کے دو بڑے باغ تھے اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور محنت سے حاصل کیا ہے، حالانکہ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہے، لیکن وہ اس بات کے ماننے سے انکاری رہا، بلکہ وہ تو یہ بھی گمان کرتا تھا کہ اگر کبھی قیامت آئی تو اللہ اس کو ویسے ہی سرفراز اور سرخرو کرے گا جیسے وہ اس دنیا میں ہے۔ اللہ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ سب کچھ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ تھا تکبر کا نتیجہ۔ تو تکبر کو ختم کرنے کے لیے، جو ہم ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ ضروری ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ آپ اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں چونکہ اشرف المخلوقات ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں سر اونچا کر کے چلوں۔ تو تکبر کو مارنا ایک بہت اہم ضروری چیز ہے۔ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنی شخصیت کو بدلنا پڑے گا۔ ہمیں عاجزی، کسر نفسی اور شرافت کو ہمیشہ افضلیت دینی ہوگی۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر، ہر آزمائش میں یا مشکل میں صبر کرنا ہوگا۔ مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بیماروں، ناداروں، مظلوموں، بھوکوں اور نادار لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مدد کرنی ہوگی ان کی۔ ہمیں توبہ کرنے والے، نرم دل رکھنے والے اور فساد کو روکنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پڑے گا۔ ہمیں وہ تمام خوبیاں اور عادات اپنانی ہوں گی جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھیں۔ وہ کام کرنے ہوں گے جو مومنوں کے بیان میں سورہ المومنون کے شروع میں یا عباد الرحمن کے ذکر میں سورہ الفرقان میں بیان کیے گئے ہیں۔ جب آپ مساکین کی مالی، اخلاقی یا جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے مدد کریں گے، تو آپ کا تکبر ختم ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا انعام اور کرام کیا ہے کہ آپ ان مساکین کی لائن میں نہیں کھڑے ہیں، آپ کا ہاتھ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ اللہ کے عبد بن کر اور اس کے غلام بن کر رہیں گے تو وہ آپ کے درجات بلند کر دے گا اور آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کے اصل درجے پر فائز کر دے گا۔ فکر آخرت میں آخری چیز جو ہمیں ڈھارس دیتی ہے، وہ یہ کہ تمام انبیاء کرام، آسمانی کتب، ان سب کا تسلسل اور اختتام اسلام میں ہے۔ مسلمان کی اساس صرف دین محمدی نہیں، اگرچہ کہ ہم امت محمدی سب سے بہتر امت قرار دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے دین میں دین ابراہیمی، دین داؤد، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، سب ادیان شامل ہیں، کیونکہ یہ سب ایک ہی اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے مختلف ادوار اور مختلف اقوام پر نازل ہوئے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس ہے کہ ہم اس دین الہی کے، جو اسلام ہے، اس کے پیروکار ہیں، اور یہ مذہب اس کائنات کا سب سے قدیم اور سب سے بہترین مذہب ہے۔ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان تمام امتوں کا تسلسل ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہیں۔ ہم تمام انبیاء کی اساس کا حصہ ہیں۔ اگر ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، تو ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے کی آخری کڑی بنا کر بھیجا ہے، جس کے بغیر جنت میں جانے کا صحیح راستہ نہیں مل سکتا، اور جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے خود کی اپنی محنت۔ آپ کو پیسے سے یا اثر و رسوخ سے یا کسی اور طریقے سے جنت کو نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے متمنی ہیں، تو آپ کو اس سے پہلے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا امتی بن کر دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصے میں یہ دیکھ لیں کہ اسلام بہت آسان مذہب ہے، چار چیزیں اس کے لیے چاہیے: عقیدہ، عبادات، معاملات اور آخرت کی فکر. اور چونکہ آخرت کی فکر ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ چیزیں مزید دیں، ہمیں یہ ادراک دیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اصل کامیابی دوزخ کی آگ سے چھٹکارا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارا مذہب تمام انبیاء کے ادیان کا نچوڑ ہے. آپ سب کو رمضان کریم کی عبادت، اس کے روزے، اس کی نمازیں، دعائیں، قیام اللیل، آپ کی نیک اعمال، آپ کی چیریٹی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور آپ کے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب کوشش کیجئے کہ رمضان کے بعد آپ خود جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کے وقت نکال کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر خود پڑھیں. بہت سے تراجم اور بہت سی تفاسیر تو انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اب مواد کی فراہمی کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں آپ اپنی مسجد کے امام صاحب یا کسی اہل علم سے اس بارے میں پوچھ لیں، سیکنڈ اپینین لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں. ایک ایسا کام ہے یہ کہ جس میں اگر آپ لگ گئے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، قرآن کریم کے اسرار و نموس آپ پر کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ کو دین کی اتباع میں وہ لطف آئے گا جو شاید پہلے کبھی نہ آیا ہو، اور یہی آپ کے متقی ہونے کی ایک بڑی نشانی بن جائے گی انشاءاللہ.